وَيُنذِرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. اشارہ ہے مکہ والوں کی اس عادت کی طرف جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، کیونکہ مکی دور میں زیادہ بات یہود اور نصارہ کے شرک پہ نہیں، مکہ والوں کے شرک پہ ہے. تو جو شرک کرتے تھے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ اپنے آپ کو رکھیں گے، یہ درست نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑنا ہے اس بات پہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیوں کیا. اب دیکھیے کہ انسانوں کی ایک عجیب سی عادت ہوتی ہے، جس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں نا اسی کو خدا بنا لیتے ہیں. کوئی کسی سے ڈرا تو شرک کیا، کوئی کسی سے خوبی رکھی تو اس نے شرک کر دیا، اور اس قسم کی کیفیات اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں کہ وہ بندہ اپنے آپ کو اسی کا غلام بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں کتاب کی بات کر دی، اس کے نزول کا مقصد بیان کر دیا کہ اس کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے نہ رکھو، گھر کے کسی اونچے تاکچے میں رکھ دو یا پڑھ لو اس کے چند جملے، بلکہ یہ تو انسانیت کے کاروان کا رخ موڑنے کے لیے آئی تھی. جو لوگ راستوں میں گمے ہوئے ان کو راستہ دکھانے والی کتاب تھی، اس عذاب سے بچانے کے لیے آئی جس سے بچنے کی کوئی اور صورت نہیں ہوگی. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو پھر نہ مانو، تمہاری مرضی، شوق سے جاؤ، ایسی باتیں کرو اور جہنم میں جاؤ. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ تو ان کو کوئی علم تھا اس بات کا اور نہ ان کے باپ دادا کو. باپ دادا بھی سنی سنائی بات کرتے آئے کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا سے سنی تھی، آج انہوں نے بھی پکڑ کے ایسی باتیں کر دی. اب دیکھیں کہ اکثریت کا جو دین ہوتا ہے نا وہ باپ دادا کا روایتی دین ہوتا ہے. بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ایون اگر آپ کھانے پینے کے معاملات میں بھی دیکھیں نا تو لوگ کہتے ہیں ہماری امی تو ایسی پکاتی تھی، چلتا آ رہا طریقہ وہی طریقہ صحیح لگنے لگتا ہے. لیکن دین جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں چلتا. ٹھیک ہے آپ سٹائلز زندگی گزارنے کے اپنا لیں، گھرداری کا طریقہ بیٹی کا ماں سے مل جائے گا، لیکن کیا دین بھی ماں باپ سے ہی لینا ہے؟ نہیں. لا علمی سے کی ہوئی بات بھی جھوٹ ہوتی ہے نا، تو جو بندہ لا علمی پھیلاتا ہے وہ اصل میں جھوٹ پھیلا رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسی باتیں کر کے لوگ اپنے آپ کو بہت سچا ثابت کرتے ہیں، جی ہم نے تو کہہ دیا. کہا نہیں، تم نے سنا سنایا دین اگر آگے پھیلایا ہے تو یہ بھی خلاقت ہی پیدا کر رہے ہو. اس لیے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، چاہے وہ علم کے ساتھ ہو یا بغیر علم کے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ہے ہی کوئی نہیں علم ان کے پاس، بے علم لوگ ہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی علم ہے. ہاں کَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، نہیں یہ کہتے مگر جھوٹ، ان کی زبانیں جھوٹی بولتی رہتی ہیں. ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں جو دین کے نام پہ لوگوں کو سناتے ہیں، لیکن لوگ تو بےچارے بھولے بھالے اس کو سچ سمجھتے ہیں لیکن ہوتا جھوٹ ہے. تب دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عرب معاشرے پہ تنقید کی. اللہ کے نبی جن اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے وہ اصل میں ان کے خاندانوں کی روایات کے اندھیرے تھے، لا علمی کے اندھیرے تھے، سنے سنائے دین کے اندھیرے تھے، خواہشات کے اندھیرے تھے. ایسی باتیں پھیلا پھیلا کے لوگوں کے اندر انہوں نے عام کی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے علم سے زیادہ جہالت ہوتی ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جہالت کتنا بڑا جرم ہے نا. اب دیکھیں کہ آج ہم دیکھیں تو ہمارا بھی کوئی تحقیق کا ذہن نہیں ہوا. آج کے دور میں مسلمان تقلیدی ذہن کا ہو گیا تحقیقی ذہن کی بجائے، خام خواہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. آپ اس کو عام طور پہ بھی دیکھا کریں، کوئی بات کریں نا تو آپ بالکل لوگ آگے سے باتیں کرتے کرتے ہیں ہاں ہاں ایسے ہی ہے. یہ چیز جو میں نے ابھی بولی نا، آپ اگر نوٹ کریں اور اپنے آپ کو آپ چیک کرنا شروع کریں، کسی شادی میں آپ جائیں، کسی دعوت میں نا، کوئی بات کر رہے تو کوئی کہتا ہے نا سردی، آپ کہتے ہیں ہاں ہاں بہت سردی ہے. وقت کے رواج سے الٹ بات کرنا سیکھیں، کوئی کہنا آج بہت ٹھنڈ ہے، آپ کے بہت اچھا موسم ہے. لوگ کے موسم خراب ہے، آپ کے موسم بہت اچھا ہے. آپ فیل کریں گے کہ جب آپ کو لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے کی عادت نہیں رہے گی نا، پھر آپ اپنی سچی بات کر سکیں گے. وہ لوگ جو عام باتوں میں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں نا، وہ پھر دین کی بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، تو وہ چیز درست نہیں ہوتی. اندازوں سے باتیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، ان کے منہوں سے بات نکلتی. یہاں یہ بھی ایک چھوٹا سا اینگل دیکھیے گا، چلیں افواہہم کا لفظ آ گیا نا منہ سے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ فاہن، فا. یہ جب ہم لفظ بولتے ہیں نا افواہ پھیل گئی، وہ منہ سے نکلتی ہے. اور یہ ہم بات کر چکے ہیں سورت آل عمران میں پڑھی تھی. یہ آیت میرے ذہن میں اس کا خلاصہ یہی تھا کہ نان مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کی نسلوں کو کس طریقے سے پروپیگنڈے کے ذریعے سے دین سے دور کر رہے ہیں. بہرحال اب یہ سارا ماحول تو خراب تھا ہی, اللہ کے نبی کیا کرتے, ویسے ہی ہو جاتے جیسے تھے, جیسا سارا ماحول تھا ویسے ہو جائے, جو وہ کر رہے ہیں وہی کرنے لگے. کہا نہیں, کبرت کلمتا تخرج من افواہم, بہت بوجھل بات ہے جو یہ کہتے ہیں, ان کو بتاؤ کہ تم یہ کچھ شرک کر کے چھوٹی بات نہیں کر رہے. یہ کون سی بات تھی؟ ان کا یہ کہنا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. قال اتخذ اللہ ولدا, اس کو ہائی لائٹ کر لے, اللہ نے ان کا کال پیش کیا. یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں, میں تو بات ہی نہیں کرتا, جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی بیان کر رہا ہوں, یہ انداز ہے ادھر. اور سورت مریم آیت 88 سے اگر آپ شروع کریں تو اس میں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقاد السماوات یتفطرن منہ, کہا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس سے اور زمین جو ہے وہ شک ہو جائے اور پہاڑ چورا چورا ہو کر گر جائیں. کیوں؟ کہ ان دعو للرحمانی ولدا, کہ کیا وہ رحمان کی اولاد بنا رہے ہیں؟ کیا ان کو اور رحمان کے اندر اولاد والی کوئی بات دکھتی ہے؟ ہم تو بڑے لاڈ سے کہتے ہیں نا ہاں ٹرینیٹی, ہاں وہ رسان جیزس گاڈ. کہا آسمان گر پڑے, یہ اتنا بڑا جملہ ہے. کسی بیوی کے اوپر شوہر الزام لگا دے, بچہ کسی اور کا ہے, تو اس کے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑتا ہے, تو تم کائنات کے رب کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہو؟ اب ایسے گندے ماحول کو کیا پھر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ اس کے لیے پھر اللہ کے نبی کے دل میں جو تڑپ تھی اس کا تذکرہ ہے آیت نمبر 6 میں, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, تو کیا آپ فرط غم سے تلف کر دیں گے اپنی جان کو, ہلکان کر دیں گے اپنی جان کو, خود کو ذبح کر دیں گے؟ یہ جو باخ ہے ان کا لفظ ہے نا, یہ بخا سا ہے, باخا عین, ذبح کرنا, بالکل بخا اور ذبح کا ایک ہی وزن ہے. سورہ شعراء 3 میں بھی آتا ہے کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ, تڑپ طلب تھی آپ کے دل میں, اتنی تکلیف تھی اس بات کی کہ ان کا بنے گا کیا, یہ کہاں چاہ رہے ہیں, یہ کہاں پہنچ جائیں گے. کہا آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. نفس کا علی آثارہم, ان کے آثار پہ, اثر کی جمع ہے نشانی, آثار قدم, ان کے لائف سٹائل کو دیکھ دیکھ کے آپ جلتے ہی رہیں گے, آپ ان کی سوچوں کو دیکھ کر کڑتے ہی رہیں گے کہ ان کو ہو کیا گیا, یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. کہ الم یو منو بحاظ الحدیثی اصفا, کہ وہ ایمان نہ لائے اس قرآن پر, اس کتاب پر, افسوس کرتے ہوئے. اگر آپ اس جملے کو صحیح طرح سے آسانی سے سمجھنا چاہیں تو علی آثارہم ہے نا, یعنی جملہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَسَفَا, یہ یہاں پہ بات پوری ہوتی ہے. پھر اگر بریکٹ میں آپ کر کے دیکھیں نا, علی آثارہم لم یؤمنوا بهذا الحدیث, تو پھر بات واضح ہوگی, کیونکہ اس طرح شبہ لگ جاتا ہے ترجمہ یاد کرنے میں. بعض لوگ حدیث کے ساتھ اسفہ لے لیتے ہیں. دوبارہ دہراتی ہوں, اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے غم کے مارے, افسوس کرتے ہوئے. اسفہ کا لفظ پڑھا کہیں پہلے؟ یا اسفہ علی یوسف, ہائے افسوس یوسف پر, تکلیف کی شدت کو کہتے ہیں. جب کسی کا دوست اسے تنہا چھوڑ جائے اور اس کا غم جانے ہی نہ پائے تو اس کو یہ اسف کی کیفیت کہتے ہیں. سورہ فاتر آیت 8 میں بھی آتا ہے, فلا تصحب نفسک علیہم حسرات, آپ کی جان نہ چلی جائے ان کے اوپر حسرتیں کرتے ہوئے. سورہ ہجر آیت 88 میں بھی ہم پڑھ چکے, ولا تحزن علیہم, نہ غم کیجیے ان پر. سورت مائدہ میں پڑھ چکے, فلا تاس علی القوم الکافرین, اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ غم نہ کریں ان کی حالت پہ. ہمیں کتنا غم ہے بھائی, کیا غم تھا اللہ کے نبی کا, غم کیا تھا؟ دیکھیے کہ اسف کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, یہ دو طرح کی ہوتی ہے, اس کے دو مختلف درجے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی آپ کی بات نہ مانے, آپ کو ٹھکرایا کسی نے, آپ کو چھوٹا کیا, ویسے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ مانے, آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ میری بات اس نے نہیں مانی. ایک دوسری کیفیت ہے کہ آپ کو تو مانے مگر حق کا پیغام نہ مانے. مثلاً آپ کو تو کوئی کہے کہ آپ میری ماں ہے لیکن آپ کی بات نہ مانے, یا آپ جو اچھی بات کہیں وہ نہ مانے. کفار مکہ جو تھے نا, ان کا معاملہ نمبر 2 کا تھا. اللہ کے نبی کو تو صادق اور امین کہتے تھے, پھر بھی آپ کی بات نہیں مانتے تھے. ان کو یقین تھا آپ سچے آدمی ہیں, پھر بھی نہیں مانتے تھے. ہم آج اپنے غم دیکھیں نا, اگر دین کی طرف بھی آ جائیں تو ہمارا غم اکثر نمبر 1 والا ہوتا ہے. ہائے ہائے میری نہیں سنتے, بلاتی ہوں تو آتے نہیں ہیں, اب نہیں بلاؤں گی، میں نے نہیں بات کرنی، میری باتوں کو سننے ہی نہیں آتا، لوگ مجھے نہیں مانتے۔ یاد رکھیے یہ بہت معمولی فرق ہے، لیکن درجوں میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ ہم نے بھی اس بات کا غم کرنا ہے کہ لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے، اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس کتاب سے نہیں جوڑ رہے۔ اس میں یہ غم نہیں کرنا میرے پاس نہیں آ رہے، بعض اوقات کہتے ہیں میرے پاس پڑھنے نہیں آ رہے تو کچھ نہیں کر رہے، کہیں اور پڑھ رہے ہیں، کوئی اچھی چیز سیکھ رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہم ہی سکھا رہے ہیں، اس شہر میں 10 لوگ اس سے بھی اچھا سکھا سکتے ہیں۔ تڑپ یہ رکھے کہ لوگ قرآن سے جڑے، اور وہ قرآن جو دل کو بدلے، اور ہر بندے کو خوب اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ کون سی بات سن کے میرا دل کھلتا ہے، کہاں پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی تبدیلیاں نہیں آتی اور کہاں پڑھنے کے بعد فکر لگ جاتی ہے۔ تو جس نے جتنا فائدہ لینا ہے وہ وہیں جائے گا۔ تڑپ یہ رکھیں کہ لوگ قرآن سے جڑے۔ آج ہمارا حال کیا کہ ہماری چھت کے نیچے قرآن پڑھاؤ گے تو ویریفائی کرتے ہیں تم کو، اور چھت دوسری ہو گئی تو تمہارے دشمن بن جائیں گے کیونکہ تم ہمارے مقابلے پہ آ گئے۔ یہ درست طریقہ نہیں۔ بہذا الحدیث، یا تو لفظ آ گیا حدیث کا، اور یا حدیث کا لفظ قرآن کے لیے کہ مانتے ہی نہیں ہے اس کتاب کو۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ غم پیدا کرنا ہے۔ یقین کریں کہ آج اس غم کو بڑھانے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ وہ غم ہے جو بندے کو دوسرے غموں سے بے غم کرتا ہے۔ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے دلوں میں کتنے اور غم ہوں گے؟ کوئی ایسا ہے جس کو کوئی غم نہیں ہے؟ لیکن یہ غم کہ لم یؤمنوا بهذا الحدیث بندے کے ذاتی غموں کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی غم کو خود پہ تاری نہیں کرتا کہ اللہ میں اس غم میں پڑ گیا تو میں دوسروں کو کیسے بتاؤں گا، اور میں کیسے سیکھوں گی اگر میں نے کوئی غم ہی ڈال لیے۔ ہم بھی آج اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ تڑپ کا ہے، ہم تو ان کا بال دیکھنے کے منتظر ہیں بس۔ اور صحابہ کرام بال بھی اس طرح بناتے تھے جیسے اللہ کے نبی بناتے تھے۔ جس نبی کا بال ہم دیکھنے جائیں، اسی نبی جیسے بال بنانے کی کوئی دعوت دے کرنا چاہیں گے؟ اسی نبی کے ہو سکتا داڑھی کا بال ہے، وہ داڑھی رکھیں تو ہم داڑھی کا بال رکھیں گے؟ مرد ہیں اگر تو نہیں رکھیں گے۔ تو اصل محبت اللہ کی ذات سے ہے، نبی کے ساتھ عمل کا، دعوت کا، ان کا مشن، آپ کا مشن۔ ہم ان کے وارث نہیں بن سکتے جب تک اپنی ذات کے خول سے نہیں نکلتے، اور جب محبتوں کے رخ بدلتے ہیں نا تو غم بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ کو تو یہ غم تھا کہ میری آل کا کیا بنے گا، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کیا کھائیں گے، ان کا اپنا گھر بن گیا کہ نہیں، بچیوں کا جہیز جمع کرنا ہے۔ یاد رکھیے اگر ہمیں اس کتاب سے محبت ہے تو لوگوں سے نفرت ہو نہیں سکتی، تڑپ کی ضرورت ہے۔ اتنی خوبصورت سی ایک آیت ہے کہ اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے کہ یہ تڑپ پیدا کی، یہ بندے سے کام کراتی ہے۔ بیماریوں میں بھی بندہ اٹھ کے آ جاتا ہے، صحت میں بھی بندہ غافل نہیں ہوتا، شادیوں میں بھی آ جاتا ہے، غموں میں بھی آ جاتا ہے۔ تڑپ یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں اٹھ رہے، کیوں نہیں جا رہے، کیسے ہے، وہ ہے۔ آج نبی کے نام پہ کوئی بات کرتا ہے کہتے ہیں بائیک آؤٹ کر دو، ان کے شیشے توڑ دو، لیکن عملی زندگی میں ہم اللہ کے نبی سے خود کو دور محسوس کرتے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے کیوں نہیں آتے تم اس چیز کی طرف، تمہارا دل تو بہت ویسے چاہتا ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک تمہارا دل کھلا کیوں نہیں؟ کیونکہ دنیا کی محبت۔ اسی لیے اگلی پھر دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ پردہ چاک کر دیا جس کو چاک کرنے کی ضرورت تھی، کہ ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے بنایا ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت اور آرائش، کیوں؟ تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ کون ان میں سے احسن عمل کرنے والا ہے، کون اچھا کام کرنے والا ہے۔ یہ ہے دنیا، دنیا کی تخلیق کا مقصد بتا دیا، ہم سب کا مقصد حیات بتا دیا کہ نعمتیں دے کے آزمائے گئے ہو، ہر نعمت امتحان کا پرچہ ہے۔ سورۃ نحل میں ہم نے کتنی نعمتوں کا تذکرہ سنا، کہا ہر نعمت کیوں ملی؟ لینا بلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں اور دیکھیں کہ کون احسن عمل کرتا ہے، کس کے عمل اچھے ہوتے ہیں، کون کیسے کام کرتا ہے، کون اپنی زندگی کو کہاں پہ کھپاتا ہے۔ ہم بھی ذرا اپنے عمل کو چیک کر کے دیکھ لیں کہ ہم نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ پیچھے سورہ یونس میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ زندگی ایک ڈھلتا سایہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں رہنے والا، اسی دنیا میں رہ کے کام کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے زمانوں مکان اور بھی ہیں۔ ہاں اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا جاؤ آخرت لے کے آؤ، ہم دنیا میں کھو گئے۔ جو کچھ اس دنیا میں ہر چیز انسان کے فائدے کی اللہ تعالیٰ نے بنائی آزمائش کے لیے، اور یاد رکھو یہ ہمیشہ نہیں رہنی۔ وَإِنَّ لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم ہی بنانے والے ہیں ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں ویران کر کے، چٹیل میدان، غیر آباد۔ یہ آیت پڑھ کے تو مجھے بہت دل کے اندر خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ ایک دن یہ پوری دنیا چٹیل میدان بن جائے گی۔ سعید کا لفظ آیا نا سعدہ سے، سوادین دال، زمین کا اوپر کا حصہ، اس کو سعود کہتے ہیں، بلند حصہ جو ہوتا ہے نا، اور جروزہ کہتے ہیں درخت کاٹ کر کھا کر صاف کر دینا۔ ہر سال خزاں کے موسم میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ تم جس طرح آج درختوں کو دیکھ رہے ہو نا بغیر پتوں کے، اسی طرح یہ زمین ایک دن بغیر پتوں کی ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے اور ہمارے لیے تو اس بات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ ونٹر کو دیکھ لے، ایک پتا نہیں رہتا درخت پہ۔ کبھی بھی میں جب گزرتی ہوں ایسی جگہوں سے تو پتے گر رہے ہوتے ہیں نا، تو جو فیلنگز میرے ذہن میں آتی ہیں، میں سوچتی ہوں کہ اگر اس درخت میں سینس ہے، اور اس قرآن تو کہتا کہ ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اور بات ہے، میں سوچتی ہوں کہ اگر انسانی جذبات ان کے اندر بھی ہو تو یہ درخت تو آج رو رہا ہوگا کہ میرے اتنے پتے جھڑ گئے، میرے اتنے بچے مر گئے۔ پھر اپنے آنکھوں سے درخت جب نیچے پتوں کو دیکھتے ہوں گے رلتے ہوئے، کہتے ہوں گے میرے بچوں کی لاشیں دیکھو کیسی ہو رہی ہیں، کل تک میرے جسم کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو سر سبز تھا، پھر پھیکا ہوا اور اترا، اور پھر اس کے بعد تو ایسے ہوا کہ ٹھوکروں میں جانے لگا۔ اور جب کبھی درختوں میں کچھ بھی پتا نہیں رہتا تو یقین کریں میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایسی ماں جس کے سارے بچے اس کی زندگی میں مر گئے، یہ ہونے والا اس زمین کے اوپر، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، گھر، ٹیلے، ٹبے۔ وَإِنَّ لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا، یہ مَا عَلَيْهَا کو ہائی لائٹ کریں اور لسٹ بنائیں ذرا، پوری کائنات پہ جو کچھ ہے اس کو تو چھوڑیں، وہ تو ہے ہی ڈھیریوں چیزیں، اپنی علیہا کو نوٹ کر لیں، جتنی چیزیں پسند کیے نا ان کو لکھیں، اور پھر کہیں کہ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جرس ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ہم خود چورا چورا ہو رہے ہیں، جوانی کہاں جائے گی، آج ہے کب تک رہے گی، معصومیت والا بچپن کہاں گیا، خوبصورت کپڑے جو پہن کے انسان اٹھلاتا پھرتا ہے وہ کہاں گئے۔ میں کبھی دیکھتی ہوں لوگوں کے دیواروں پہ ان کی شادیوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، اور ساتھ نیچے جو خاتون خانہ بیٹھی ہوتی ہے وہ چغلی کھا رہی ہوتی ہے کہ یہ میری تصویر نہیں ہونی چاہیے، کیا یہ وہ نہیں ہے؟ اِنَّ لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہر چیز بولی، فطرت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر چیز جو بن رہی ہے وہ کل ٹوٹے گی، اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی گھر بنا رہا ہو اور اس کو پتا بھی ہو یہ بات کہ ایک سال کے بعد دریا کا رخ ادھر ہو جائے گا اور سارا گھر پانی میں آ جائے گا، کرے گا محنت؟ چلے دو گھر تھے کسی علاقے میں، ایک سنگ مرمر سے آراستہ، فرنشڈ، ٹائلڈ، ٹینٹڈ گلاس، بہترین ٹیپس، امریکن کچن، اٹیلین کچن، کچھ بھی، اور ساتھ دوسرا ایک سیدھا سادہ صاف ستھرا سا گھر تھا، ضرورت کی ہر چیز تھی لیکن گزارے کی تھی، اور پھر سیلاب آیا، گھر والوں نے تو بھاگ کے جان بچا لی، دونوں گھر پانی میں آ گئے، پھر کیا ہوگا؟ کیا دونوں گھروں میں کوئی فرق رہا؟ کیا سیلاب کا پانی قیمتی گھر میں پوچھ کے جائے گا، وہ اس کو زیادہ خراب کرے گا؟ کچھ سال پہلے ہیوسٹن کے قریب ایک اور جگہ ہے لوزیانا، امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے پوری، تو وہاں پہ ہریکین آیا تھا، سمندر کا ایچ ہے اور پانی جب بڑھتا ہے، ہر سال ایک آدھ دفعہ آتا ہے اللہ کے حکم سے، تو پانی گھروں میں آ جاتا ہے، تو جب بہت زبردست قسم کا آیا تو اس کے بعد لوگ مائگریٹ کر کے، ہجرت کر کے ہیوسٹن میں آ گئے، کافی لوگ ان دنوں آئے، اور ہمیں مسجدوں میں بھی کچھ مسلم نئے دکھے تو پتا چلتا تھا کہ یہ وہاں سے ہے نا۔ انہیں میں سے ایک بردر بہت اچھے، پھر وہ وہاں مسجد میں ایکٹیو بھی ہوئے، تو ان کی مسز کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، مسجد میں آتی تھی وہ خاتون، تو بچی چھوٹی سی کریڈل میں لاتی تھی، بڑی پیاری لگتی تھی، تو اسی وجہ سے میری ان سے بات چیت ہوتی تھی، تو پھر جب پوچھا تو پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی، کہتی کہ وی ور نیولی ویڈ، ہماری نئی نئی شادی بھی تھی، وی باٹ اے ہاؤس، بڑا خوبصورت گھر لیا، سجا سمرا، آپ کو پتہ ہے شادی بھی نئی، گھر بھی نیا، سب چیزیں نئی۔ کہتی کہ ظاہر ہے کہ میرا یہی شغل تھا کہ مجھے اپنا گھر سجانا ہے۔ پھر کہتی میں پریگننٹ ہو گئی، یہ جو بچی مجھے دکھ رہی ہے یہ میرے پیٹ میں تھی، اور ایک دم بس ہمیں ایک دن میسج ملا کہ یہ علاقہ خالی کر دیں، ادھر بھی خطرہ ہے گھر کا۔ کہتی کہ ہماری اونلی گاڑی جو تھی اس میں اس کو اس کے میاں نے بٹھا، بچی ابھی تھی بھی نہیں، کہتی جو دو چار چیزیں ضرورت کی تھی ہم نے گاڑی نکالی ہیوسٹن کی طرف آگے، بائی روڈ کچھ گھنٹوں میں آ جاتا ہے انسان وہاں پہ۔ پھر کہتی جب ہم ادھر آئے، یہاں کچھ ریسکیو کیمپس تھے، وہاں پہ لوگوں کو ٹھہرایا گیا، اور پھر کہتی کہ خبریں دیکھ رہے سن رہے تھے تو ہمیں پتا چلا کہ جہاں ہمارا گھر تھا وہ پورا پانی میں آ گیا۔ پھر خیر ادھر گورنمنٹ نے ان کو چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس دیے، کچھ مہینے رہے، پھر پانی کا جب جوش ختم ہوا، پانی اترا، تو پھر جن کے گھر تھے وہ دل میں آتا ہے کہ واپس جا کے دیکھیں۔ پھر اسی دوران اس کی یہ بچی کہتی ادھر ہو گئی۔ میں نے کہا تم اس وقت کیا فیل ہو رہا تھا سب کچھ چھوڑتے ہوئے؟ کہہ رہی کہ میں اس وقت کیا سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ میرا بچہ جو میرے پیٹ میں اور میرا شوہر ساتھ ہے، تو مجھے اب کسی اور چیز کی پرواہ نہیں، کہ الحمدللہ میری اپنی فیملی میرے ساتھ ہے، چیزیں تو چلی جائیں گی۔ میں نے کہا پھر تم گئی اپنا گھر دیکھنے؟ کہتی ہاں۔ کیا تھا؟ کہتی پورے گھر پہ اتنی اتنی سبز کائی کی تہیں جمی ہوئی ہیں، ایون فرق ہی نہیں پتا چل رہا کہ کہاں کیا ہوگا، پانی جب اترتا تو وہ پھپھوندی سی لگ جاتی ہے نا سبز۔ کہتی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ گرائیں گے۔ ماں لئی ہسائی دن جروزا، اس کو تو ہمیں یقین آ گیا، لیکن اس کو ہم اپنی زندگی کے آخر پہ دیکھیں، ہم سب کے ساتھ کیا یہی نہیں ہو رہا؟ جب ہم ایک چھوٹے سے گھڑے میں مٹی کے ڈال کے آ جاتے ہیں تو کیا ہمارے لیے وہ سعید انجروزہ ہی نہیں ہوتا؟ پیچھے والوں نے تو ایک پانچ چھ فٹ جگہ نہیں دینی بیک یارڈ میں کہ ان کی قبر ادھر ہی بنا دو۔ بڑا سجاتی تھی اس گھر کو، ان کا بڑا دل پڑا رہتا تھا اسی گھر میں، لاؤ ان کے بیڈ روم میں ان کی قبر بناؤ، سب سے پہلے فکر ہوتی ہے میت کو ٹھکانے لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ اذا مات الانسان، جب بندہ مرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا، اور دنیا والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا۔ تو لہذا اپنی کوششوں کا رخ باقی رہنے والی کی طرف ہم کر لیں، جو چلے جانا ہے وہ تو چلا جانا ہے۔ ہم جب اللہ کے دین سے جڑتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ گھر تو متاثر ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ نہیں ہوتے، لیکن جنہوں نے ایکسٹرا زندگی میں رکھا ہوتا ہے سامان ان کے ہوتے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی کہہ لیں، اگر بگاڑے ہوئے تھے یا بگڑی ہوئی تھی عادتیں اپنی ہماری، کچھ بھی تھا، تو ایک دن تو جانا ہے، ہم سب نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس وقت تو ایک رات نہیں کوئی ہمارے ساتھ رہے گا کہ آؤ پہلی رات ذرا قبر میں اس کے ساتھ رہے ہیں کہ کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ قبرستان میں نہیں کوئی بیٹھے گا، چلے اندر تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا نا، کہ نکلے گا کیسے؟ میت کو دفن کریں اور رات باہر قبر میں فیملی والے لوگ آ جائیں سارے، نہیں کوئی آئے گا۔ یہ ہے دنیا کا سچ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقت ہے کہ جب تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کام نہیں ہوتا، قربانیاں نہیں دی جاتی، کام میں کوالٹی نہیں آتی۔ تو یہاں پہ ہمارے سبق کا پہلا حصہ پورا ہوا، تلاوت سنیں گے ان آیات کی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.